دریافت فرمایا ہے کہ کیا چاروں ائمہ کے نزدیک داڑھی کا رکھنا فرض ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک نے اپنی کتابوں میں یہی لکھا ہے، اور سلفی اور ماتریدی کے درمیان بنیادی طور پہ کیا فرق ہے؟ وہ یہ کہ ماتریدی اپنی عقیدے میں اللہ تعالی کے متعلق جو عقائد رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ اللہ کی صفات کے متعلق، سلفیہ کا ایک گروہ انہی عقیدوں کا قائل ہے. ہم ماتریدی ہیں اور ہمارا عقیدہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات مبارکہ ہیں ہم ان میں ایمان لاتے ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم اسے متشابہات میں مان کر ان کی مزید تشریح اور تفصیل اور تشبیہ یا صفات کا معطل ہو جانا بالکل اس کے قائل نہیں. اور تفویض مع تنزیہ، یہ جو جملہ ہے یہ ساری بحث کو سمیٹ دیتا ہے. تفویض مع تنزیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ساری صفات مبارکہ اس کی ذات کے ساتھ ہیں. تفویض، ہم اپنے عقیدے کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اور اللہ اپنی مخلوق میں کسی سے مشابہ نہیں. سلفی حضرات کا ایک گروہ اس بات کا قائل تھا، اور وہ حضرات اس بات کو مانتے تھے، اور یہی ان کا بھی عقیدہ تھا. اسی لیے شاہ سعود کو جب فیصلے کے لیے حکم مانا گیا تو ہمارے جو بزرگ حضرات تھے، اہل حدیث حضرات، بعض ان میں سے جن کے شاگردوں کے بھی ہم شاگرد ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے وہاں جا کر جب فیصلہ پیش کیا تو جو حضرات تھے انہوں نے وہ مسلک پیش کیا جو مسلک ماتریدیہ کا تھا. یہ لکھوی خاندان ہے، یہ مانتے ہیں. یہ لاہور میں غزنوی ہے، یہ حضرات مانتے ہیں. ہم سب کا عقیدہ ایک ہی ہے، لیکن اب بعض لوگ ان میں جو پیدا ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تجسیم اور ولیعظم باللہ اس کی طرف جھکا ہو گیا ہے، یہ ان میں خرابی آ گئی ہے. اور دوسرے یزید کے جو وکیل اب پیدا ہونے لگے ہیں، یہ تو بہت ہی زیادہ خراب بات ہے. ان دو چیزوں میں اب فرق پڑ گیا. ہم یزید کو اپنے عقیدے کے طور پر فاسق و فاجر مانتے ہیں. ہمارے حنفیہ تو دو گروہ ہیں. ایک حنفیہ کا گروہ ایسا ہے، ائمہ بلخ و بخارا، جو یزید کو کافر جان کر اس پہ لعنت کی اجازت بھی دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے منع نہیں فرمایا کہ یزید لعنت کا مستحق نہیں ہے، بلکہ حضرت اس لیے منع فرماتے تھے کہ اس سے بات کہیں صحابہ رضی اللہ عنہ تک نہ لے جائے. صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ماتریدیوں کے عقیدے میں لکھی ہے، بہت زبردست بات ہے، ہمیشہ اس پہ ایمان رکھنا چاہیے. انہوں نے لکھا ہے کہ امر تعبدی ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعظیم امر تعبدی ہے. امر تعبدی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وہ ضروری قرار دی ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بس نماز میں ایک رکوع ہے ہر رکعت میں، اور دو سجدے ہیں. ہے عقل کی کوئی بات؟ عقل میں نہیں آتا، دو رکوع کر دیتے، ایک سجدہ کر دیتے تو بیلنس ہو جاتا نا. نہیں کیا. ولیعظ باللہ کوئی اٹھ کے کہے کہ خدا تعالی نے یہ ظلم زیادہ، غلط بات ہے یار. امر تعبدی ہے، عبادت کی چیز ہے، اور عبادت کی بات چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے ماننا ضروری ہے. عبادت ساری ایسی ہے کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے ماننا ضروری ہے. سارا دن روزہ رکھو اور پھر رات کو تراوی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، 30-40 وقتیں وہ پڑھو، تو اب کیا کرے آدمی؟ لیکن اس لیے ضروری ہے کہ امر تعبدی ہے، عبادت ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعظیم امر تعبدی ہے، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا ہے کہ ہم ان کی عزت اور احترام کریں. ہم اہل سنہ کا یہی عقیدہ ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بس صحابہ رضی اللہ عنہم معصوم نہیں تھے، قتل بھی وہاں ہوا ہے، شراب بھی انہوں نے پی ہے، جوا بھی کھیلتے رہے، فتوے بھی ایسے ہیں جس میں عام امت سے ہٹ کر انہوں نے فتویٰ دیا ہے. نام انہیں معصوم مانتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی ہی نہیں ہوئی، اور نام یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ بالکل غلط اور بالکل رد کر دیے جانے کے قابل تھے. یہ ایک شاخ امت میں اہل حدیث حضرات کی ہے جو کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کا قول فعل، خلافت راشدہ کا قول فعل کوئی دلیل نہیں ہے، صرف کتاب اور سنت. ہم اہل سنہ کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، نہ ہم انہیں معصوم مانتے ہیں اور نہ ہم بالکل ہی گناہگار مانتے ہیں، بلکہ ہمارے ذمے صحابہ رضی اللہ عنہم کی تمام تر خطاؤں کو پڑھنے اور سمجھنے کے باوجود ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب جنتی اور اللہ کے ہاں بخشے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس چہرہ مبارک کی زیارت کر لینا دنیا کا بڑے سے بڑا نیک عمل، اس کے متوازی تو درکنار اس کے پہلو میں بھی نہیں بٹھایا جا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کوئی چھوٹی سی چیز، یہ امر تعبدی ہے. اس کے جتنے صحابہ رضی اللہ عنہ پہ لان تان یہ کیا یہ کیا یہ کیا، ہم کہتے ہیں سب کچھ تم ثابت بھی کر لو تو بھی ہم اپنے عقیدے کے پابند ہیں. اور یہ عقیدہ حضرت شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمال کی بات لکھی ہے کہ امر تعبدی ہے کہ عبادت ہے، بس سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس عقیدے پہ قائم رہنا. اس لیے ماتریدیہ اور سلفیہ میں یہ فرق ہے. سعودی عرب کا آزاد ویزے پہ کام کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ آزاد ویزے میں کفیل کو گورنمنٹ فیس کے علاوہ 5 سے 10 ہزار ریال سالانہ دینے پڑتے ہیں، اور اس شرط پر وہ آپ کو باہر کام کرنے کی اجازت دیتا ہے. دیکھیے بھیا، مسئلہ تو صاف سا ہے کہ وہ جو کفیل لیتا ہے وہ جائز نہیں، لیکن ان حالات میں جو اب ملک میں چل رہے ہیں، شکر کرنا چاہیے 10 کی بجائے 20 ہزار بھی ہو، رشوت یا حرام مال لے لینا دے دینا چاہیے اور بھاگ جانا چاہیے یہاں سے. کوئی صورت ملے اس ملک سے نکلنے کی چلے جانا چاہیے. یا اپنی اولادوں کا مستقبل داؤ پہ لگانا ہے، اپنی جان داؤ پہ لگانی ہے، اپنی عزت داؤ پہ لگانی ہے، اور یہ ساری چیزیں، یہ جو قتل عام شروع ہو گیا اور یہ جو اغوا اور لڑکیوں کا خاص طور پہ، اس معاشرے میں کون رہ سکتا ہے؟ اس لیے شدید مجبوری کے تحت یہ فتویٰ کیا جاتا ہے کہ جلد از جلد اس ملک کو چھوڑ دینا چاہیے، بھاگنے کی کوشش کرنی چاہیے. فقہ حنفیہ میں جمعہ کا خطبہ کسی بھی زبان میں ہو سکتا ہے. میں نے ترکیہ میں یہ دیکھا ہے کہ وہاں کا خطبہ ترکی میں ہوتا ہے. بھائی احناف کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ فارسی میں نماز کو جائز سمجھتے تھے. اول تو یہ ثابت کرنا بھی دشوار ہے، لیکن ہو بھی جائے تو حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس فتوے سے رجوع فرما دیا تھا. اس لیے خطبہ بھی جائز نہیں ہے فارسی میں، نماز بھی جائز نہیں ہے. اور نماز کی جو ترکیب غامدی صاحب بیان کرتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے. انہیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، ہم وہ بھی اللہ ہی سے معافی مانگنا ہے، انہیں بھی معافی مانگنی چاہیے. وہ کہتے ہیں فاتحہ اور اس کے ساتھ کی سورت آپ عربی زبان میں پڑھیں، اور رکوع اور سجدے میں بے شک تسبیح کسی بھی زبان میں کریں نماز ہو جاتی. یاد رکھو، اگر اس نے اردو میں کوئی بھی لفظ بھی پڑھا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. سبحان ربی العالی، اے میرے پروردگار جو بہت اعلیٰ صفات والا ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، اب یہ رکوع میں جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، سجدے میں جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، نماز ٹوٹ جائے گی. اردو میں تو دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے، نماز کے علاوہ اپنی زبان میں آدمی مانگتا ہی ہے. درود شریف پڑھ لیا، درود شریف کے بعد کہتا ہے اللہ قرض زیادہ ہو گیا ہے، میرا قرض اتار دے، نماز ٹوٹ. اس لیے یہ ترکی نے جبر کیا تھا، ترک حکمرانوں نے جبر کیا تھا. یہ اس کو پڑھے ترک جو صدر تھا نا، اس کی سوانے انونو یا پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، اس نے کہا کہ ہم نے پورا جبر کیا ترکی میں، آزان بھی ترکی میں کر دی تھی، جمعے کا خطبہ بھی ترکی میں کر دیا تھا. انونو عصمت انونو، اس نے لکھا کہ جب ہم نے جبر کو ذرا سا ہٹایا تو پھر جو پودا پتھر کے نیچے سے برآمد ہوا وہ پھر اسلام. اس لیے جبر کیا جاتا ہے، اور سلطنتوں کا جو جبر ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتیں یاد رکھنی چاہیے. آپ نے فرمایا المتسلط بالجبروت، جو لوگوں کی مرضی کے خلاف حاکم بن جاتا ہے، لوگوں پہ مسلط ہو جاتا ہے. سات آدمی جن پہ خدا کی لعنت برستی ہے ان میں سے یہ ایک. تو جبر کی حکومت لعنتیوں کی حکومت ہوتی ہے، ایک. اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی جبر کیا جائے اور وہ جھوٹی شہادت دے، اللہ کے ہاں وہ معاف ہے، اللہ اس سے اس شہادت کو نہیں پوچھے گا. یہ جو ہے نا سورہ بقرہ کے آخر پہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطانا، اس کی تفسیر پڑھ دیکھنی چاہیے. محققین نے اس پہ لکھا ہے کہ جو آدمی جھوٹی شہادت پر مجبور کیا جائے، اسے ڈر ہو کہ اس کی عزت لوٹ لی جائے گی، خواتین برباد ہو جائیں گی، یا یہ پھانسی چڑھا دیں گے، یا یہ کہ غائب کر لیں گے، تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ جھوٹی شہادت دے اور اپنی عزت اور مال کو محفوظ کرے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اس ملک سے نکل جاؤ. تو جبر ہے ہی. اس لیے جبر میں ترکیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا خطبہ ہوتا گا، حکومت کا جبر ہے. عقیدہ ماتریدیہ میں تفویض کے عقیدے کے متعلق کیا کیا متشابہ آیات، اللہ تعالی کا رات کو ایک پیر آخری آسمان پہ آنا، اللہ کا ہاتھ بیعت رضوان والوں کے ہاتھ کے اوپر ہونا، ان کی کوئی تفسیر نہیں کی جاتی. اگرچہ صاف واضح ہے کہ پہلے میں اللہ تعالی دعا کی قبولیت زیادہ بتا رہے ہیں، جبکہ دوسرے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بیعت رضوان کی تعریف کر رہے ہیں. عمر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، ہم اس آیت کی تفسیر ضرور کرتے ہیں ماتریدی، مگر یہ جو آتا ہے نا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، ہم کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ جیسا نہیں ہے. اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ بس جیسے اس نے بیان کر دیا ویسا ہی، بس. ہم اس کی تشریح نہیں کر سکتے، نہ کرتے. جہنم بھرے گی نہیں، اور یہ ذرا سی تفصیل سے بات عرض کر رہے ہیں، جہنم بھرے گی نہیں اور وہ اللہ سے کہے گی کہ اللہ اور پھینک دے اور پھینک دے، اور جنت بھی نہیں بھرے گی. تو جنت کے لیے تو اللہ مخلوق پیدا فرما دے گا، جہنم کے لیے بخاری میں آتا ہے اللہ تعالی وضع اللہ قدمہ علی فمہ، اللہ جہنم کے منہ پہ اپنا پاؤں رکھ دے گا اور پوچھے گا بھر گئی کہ نہیں، اور وہ کہے گی قط، اللہ بس بہت ہو گئی، اللہ بہت ہو گئی. اللہ کا پاؤں کیسا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کا پاؤں ایسے ہی ہے جیسے اس نے بیان کر دیا، بس. اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے. اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا، آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے. کیسے ہیں اللہ کی آنکھیں؟ اللہ ہی جانتا ہے، بس ہم اس کی تفصیل اور تشریح میں نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیم، اللہ کا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے سروں پر، صحابہ رضی اللہ عنہ پہ اللہ کا ہاتھ ان کے سروں پر کیسے تھا، اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن یہ پتا ہے کہ قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں. اللہ کی جتنی صفات ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ حجت اللہ البالغہ میں بات ہی پوری کر دی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان سب کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صفات آیات متشابہات میں سے ہیں، بس ہم پہ ایمان لاتے ہیں، قرآن میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی کھوج میں نہیں پڑھتے کہ اصل حقیقت کیا ہے، ہم یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ کہ اگر مزید تفصیل سے آپ نے ویسے تو نہ سنیے مگر مجبوری ہے، کہنا پڑتا ہے کہ جہاں ہم نے عقائد کا بیان کیا ہے نا، وہاں بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ کی صفات پر بحث کی ہے، اور مثنوی میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات طیبہ پر بات کی۔ ایک نعت میں شعر ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا یہ نعت پڑھ سکتے ہیں؟ کانپور سے لارائب صاحب فرماتے ہیں۔ لارائب صاحب، یہ ایک نعت میں یہ شعر ہے، امام احمد خان صاحب کی نعت ہے، لوگ پڑھتے ہیں اسے عام طور پہ، لیکن ہمارے زمانے میں عقیدے کا فساد اتنا ہے کہ تین جماعتیں ہو گئی ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اولیاء کرام سے کسی سے بھی مدد مانگنا جائز اور درستی نہیں سمجھتی، مستحب جانتی ہے کہ ضرور مانگو، اور وہ کہتے ہیں اللہ نے انہیں اختیار دیے ہیں، بریلوی حضرات کا یہ مسلک ہے۔ ایک وہ ہیں جو دیوبندی مسلک کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان سے مانگنے کے الفاظ اگر شوق میں محبت میں کہے جائیں اور عقیدہ نہ رکھتا ہو آدمی تو ایسے الفاظ کا کہنا جائز ہے، ہم اسے محبت تصور کریں گے، شوق تصور کریں گے، اس طرح کی چیزیں۔ اور وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی مانگنا ہے ان کے وسیلے سے مانگنا ہے، دیوبند کے حضرات یہ کہتے ہیں۔ اسی میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی امداد القلوب پڑھنی چاہیے، دوسرا حوالہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پڑھ لینے چاہیے، تیسرا حوالہ جہاں ہمارے حضرت سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت لکھتے ہیں، اور یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کی فریادوں کو سننے اور پورا کرنے والے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو پڑھنا چاہیے ان کا۔ اور تیسرا مسئلہ خالص کھرا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرنا کہ آپ قیامت میں میری شفاعت کر دیں، یہ بھی جائز۔ اور شیخ نے لکھا ہے کہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی، یہ باتیں اس کے بعد شروع ہوئی۔ ہمارے شیخ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کے قائل تھے، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر سلام پیش کرنے کے جو لکھے ہیں نا جملے، ان میں دیکھو صاف صاف حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین عربی میں قصیدہ اور جملے لکھے ہیں، لیکن شفاعت کی درخواست کو نہیں لکھا۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا ان کا مسئلہ یہ ہے، ایک حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک حضرت مولانا قاسم نانوتوی، تیسرے حضرت انور شاہ صاحب، چوتھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان کا قصیدہ پڑھ لیجئے وہاں آپ کو مل جائے گا، پانچویں اوپر چلے جائیں گے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مل جائے گا۔ تو یہ تینوں مسلک امت میں اس وقت ہیں، بغیر کسی کو کافر کہے بالکل کسی کی تکفیر میں نہ پڑھو، بہت ہی مجبوری آئے تو کہو بھائی جاؤ دارالافتاء میں مفتیوں سے پوچھو، مجھے نہیں پتا، قطعاً کفر اور شرک کسی کا اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن یہ تین مسالک اس وقت امت میں چل رہے ہیں، ہمارے اساتذہ اسی کے قائل سے کہتے تھے اللہ کے علاوہ کسی سے کبھی مت مدد مانگو، کسی ولی اللہ، کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان کی تعظیم، ان کی عزت، ان کے لیے مناسب کلمات، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کے لیے ان کی قبروں پر جا کر ایصال ثواب کرنا سب جائز، اور کہتے تھے مانگنا ناجائز، مانگو نہیں، مانگو صرف اللہ سے۔ اللہ نے جب مال دیا ہو تو وہ لباس سواری کی شکل میں ظاہر ہونا چاہیے۔ اے صاحب، اناؤ اور یو پی کے ہیں اور ظاہر کو وا کی بجائے زے سے لکھ رہے ہیں، یہ کیا اردو ہے؟ کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے؟ بالکل حدیث میں آیا بھیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تم میں سے جب کسی انسان پر انعام کرے تو اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے پر اس انعام کا اثر دے. اللہ نے اچھا پہننے کو دیا ہے، ضرور پہنے. اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، ضرور اچھی گاڑی لیں بھیا، اچھا موٹر سائیکل لے لیں، گھر کو تبدیل کر لیں. جتنا جو کچھ اللہ نے دیا ہے یہ اس کا اثر دیکھنا چاہتا ہے، کرنا چاہیے. لیکن مستحب ہے، اچھا ہے، بہتر ہے. انسان کی عمر میں ایک حصہ ایسا بھی آتا ہے جب یہ ساری چیزیں اور مٹی برابر ہو جاتی، بس بیٹے کے کپڑے پہن لیے. ماں بیٹیوں کے کپڑے پہن لیتی ہیں، کدھر دو گی باہر، مجھے دے دو میں پہن لیتی ہوں. ساری اولاد زور لگاتی ہے کہ امی اچھے کپڑے نہیں، کہتی ہے اب دل ہی نہیں رہا. تو اس میں مسئلہ پہ پوچھتا بھی کوئی نہیں، وہ کہتا ہے دل ہی نہیں رہے اب تو، وہ جن کی خاطر جیتے تھے وہی نہیں رہے، تو اب کیا ہے اس کے بات کرنا. یہ ساری چیز. اور دوسری چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ایسا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا تھا میلے کچیلے کپڑوں میں، تو آپ نے اس سے کہا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ اس سے کہا اللہ کے رسول، ہر قسم کا مال اللہ نے دیا، اونٹ دیے ہیں، بکریاں دی ہیں، اللہ نے بہت کرم فرمایا. تو آپ نے فرمایا پھر اس کو ظاہر کر اللہ کے واسطے. اللہ کے واسطے ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تو اچھی چیزیں استعمال کر تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ آدمی اچھی چیزیں استعمال کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اس لیے اگر کسی آدمی کی استطاعت میں ہے کہ اچھا بھائی موٹر سائیکل خریدے تو بھی کیوں نہ خریدے، ایک آدمی کی استطاعت میں ہے کہ سزوکی گاڑی لے تو کیوں نہ لے، ایک آدمی کی استطاعت میں ہے کہ بی ایم ڈبلیو پوری زندگی چلائے تو یار چلاؤ، کسی کو کیا حق پہنچتا ہے اعتراض کا؟ اپنی عاقبت برباد کرنی، اس کو تو ثواب مل ہی رہا تھا کہ اس کی نیت ٹھیک تھی، اوپر سے تم نے اعتراض کر کے اپنا ثواب اور غیبت ساری چیزیں اس کے ثواب میں اور اضافہ کر دیا کہ یہ بی ایم ڈبلیو کیوں یوز کرتا ہے، یہ فلاں کیوں. جاہل نکمے اکٹھے ہو گئے ہیں، سوائے اعتراض کے اور کوئی چیز رہ نہیں گی، بس اعتراض کرتے رہو، ہر چیز پہ اعتراض، اس پہ اعتراض، اس پہ اعتراض، اس پہ. یاد رکھو جو اعتراض جس چیز پہ کرتا ہے نا، اس کے نفع سے محروم رہ جاتا. سیدھا سا اصول ہے، ڈاکٹر پر اعتراض کرتے رہو نا تو ڈاکٹر ہاتھ جوڑتا ہے، کہتے بھائی کہیں اور چلے جاؤ، میرے پاس علاج نہیں، چلو. اکاؤنٹنٹ پہ اعتراض کرتے رہو تو استعفیٰ دے کے چلا جاتا ہے کہ صاحب آپ کی اکاؤنٹنسی میں نہیں کرتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں سواری کے لیے سب سے اچھا جو جانور آتا تھا نا وہ خریدتے تھے. اب کل کو اس پہ بھی اعتراض کر لو، بی ایم ڈبلیو سے بھی تو بڑی گاڑیاں دنیا میں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ اگر بی ایم ڈبلیو کی بجائے اس گاڑی پہ سوار ہو جائے تو کیا اسے آگ لگا دینی ہے؟ کیا کرنا ہے سوائے اس کے کہ اعتراض کر کے اپنے لیے آخرت کا وبال مول لو اور کچھ بھی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع الصغیر میں روایت آتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی شخص پہ انعام کرتا ہے تو اس انعام کا اثر اپنے بندے میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے اللہ کی اس انعام، اللہ کہتا ہے میرے انعام کو استعمال کیا، اور اللہ منع کرتا ہے گھٹیا پن سے، گھٹیا سوچ، گھٹیا باتیں، گھٹیا لباس ہونے کے باوجود منگتا، یہ گھٹیا چیزیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو نفرت ہے ان لوگوں سے جو بغیر کسی وجہ سے مانگتے ہیں، اور جو لوگ عفیف رہتے ہیں اللہ کو اچھے لگتے ہیں. عفیف کا مطلب ہے پاک رہنا، عقیدے کا پاک ہونا، اعمال کا پاک ہونا، اپنی شخصیت کا پاک ہونا، گندگی سے بچنا. جمعے کے دن کپڑے دھونا درست ہے یا نہیں؟ اکثر لوگ نحوست قرار دیتے ہیں، سب من گھڑت باتیں. بھیا شریعت کا بی اس سے کوئی تعلق نہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعے کے دن نہایا اور پھر اس نے پاک کپڑے پہنے دھلے ہوئے اور جتنا ہو سکتا تھا اس نے عطر کا استعمال کیا اور وہ سواری کے بغیر مسجد میں آیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے سواری استعمال نہیں کی, پیدل جتنے قدم چلتا رہا اللہ کا قرب بڑھتا رہا. اسی لیے دوسری حدیث میں آتا ہے جابر رضی اللہ عنہ کا کہ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول, ہم یہاں سے زمینیں جہاں ہیں ہماری خرید کے مسجد نبوی کے قریب آنا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا اور آپ نے جابر تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ جو لوگ جمعے کے لیے آتے ہیں غسل کرتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, خوشبو کا استعمال کرتے ہیں اور خطبے میں جہاں جگہ مل جاتی ہے بیٹھ جاتے ہیں, دو آدمیوں کے درمیان جا کر انہیں تنگ نہیں کرتے, ایسے سارے لوگ اللہ کی نظر میں یعنی اللہ کی محبت میں ہیں اور پچھلے جمعے سے اس جمعے تک جو گناہ انہوں نے کیے ہوتے ہیں اللہ معاف کروا دے. تو اس لیے جتنا ہو سکے اس میں یہ کام کرنے چاہیے. جمعے کو کپڑے دھوتا ہے اچھے کپڑے پہنتا ہے تو یہ رج نہیں. سنن نبی داؤد میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من لبس من احسن ثیابہ, جس آدمی نے جمعے کے لیے کپڑے الگ کر لیے کہ اسے صرف جمعے میں پہنوں اور پھر خوشبو لگائی اگر اس کے پاس تھی اور لوگوں کو تنگ نہیں کیا مجمع میں جا کر اور پھر خاموشی سے اس نے اپنے امام کا خطبہ سنا تو اس کے لیے پچھلے جمعے سے اب تک کے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے. واصف ادیب اور بطول کے کیا معنی ہے؟ کانپور سے لارائب صاحب, یہ بھائی سوال کا جواب ہو چکا. مارکیٹ میں گاڑی ٹھیک کروانے کے لیے مزدوری کا کوئی شخص کوئی مختص ریٹ نہیں ہے. احمد صاحب ہم نے کہا تھا پہلے کہ پروسیسنگ کرنا یعنی اوور چارجنگ کرنا یہ جائز نہیں. بل بنوانا اس طرح کے کہ گاہک تسلیم کر لیں, خود ساختہ بل بنوانا یا خود ساختہ بل بنوانا جبکہ حکومت حقوق پورے کر رہی ہو یہ جائز نہیں. البتہ ہمارے ملک میں یہ جائز ہے, ہمارے ملک میں اس طرح جائز ہے کہ حکومت حقوق پورے نہیں کر. وہ کہا ہمیشہ یہ فتویٰ دیتے تھے قدیم زمانے میں, اسی طرح سے تشریح کر دیں کہ جس جنس سے کسی نے قرض لیا ہے اسی جنس سے واپس کیا جائے گا, دوسری جنس کا استعمال جائز نہیں. ایک آدمی نے 10 من گندم قرض لی تھی, اب 10 من گندم ہی لینا ہے اس سے 20 من یا 10 من ہی مکئی جائز نہیں. وہ کہتے تھے سونا دیا ہے سونا لے گا, روپیہ دیا ہے روپیہ لے گا, شاید دی ہے شاید. پھر جب مسلمانوں کے باہمی تعلقات اور ادائیگیاں خراب ہوئی تو فقہا نے کہا کہ کوئی بھی چیز اپنے قرض کے عوض میں لے لینا جائز. مثلا اس نے 1 لاکھ قرض دیا تھا, وہ کہتا ہے یار میرے پاس 1 لاکھ ہے نہیں, موٹر سائیکل لے جاؤ. بالکل ٹھیک. وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں یہ جائز ہے کیونکہ قرض واپس نہیں ملتا. اب ممالک کی حالت مختلف, مثلا سعودی اپنی حکومت ان کے حقوق ادا کرتی ہے, جہاں تک ہمیں علم ہے کہ رعایا جو کچھ بھی کہتی ہے اس کو بہت سی چیزوں کو مانتے ہیں جب تک کہ وہ سیاسی امور اور بعض چیزیں نہ. شاہ عبداللہ جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تمہارا امام مسجد تصدیق کر دے کہ تم اس مسجد میں نماز پڑھتے ہو, 50,000 ریال میں شادی کے لیے بالکل فری دوں گا. اور شاہ عبداللہ اپنے دور میں یہ کرتے بھی. اسی طرح عرب امارات میں بھی بہت سے حقوق جو حکومت کے ذمے ہوتے ہیں وہ اسے پورا کرتے ہیں. جن ممالک میں حکمران اپنی رعایا کے حقوق پورے کرتے ہیں وہاں حکومت کا پیسہ کسی بھی صورت میں چرانا جائز نہیں, اور جہاں پر حکمران اپنی رعایا کے حقوق پورے نہیں کرتے, تعلیم نہیں دیتے, ان کے لیے تعلیمی ادارے قائم نہیں کرتے, ان کے لیے معیشت کا سبب قائم نہیں کرتے, ان کے لیے کوئی اور کام نہیں کرتے, وہاں ہر آدمی کو یہ اجازت ہے کہ وہ حکومت کے مال میں سے اپنا حصہ وصول کر دے. یہ وہ فتویٰ ہے جو امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ وقت کے خلاف دیا تھا उन्होंने कहा याशियां तुम्हारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और टैक्स हम तुम्हारे अदा करें क्यों। इस पे वो मार तो सकता नहीं था, इमाम रहमतुल्लाह अपने जमाने के बहुत बड़े आदमी थे, उससे कैद में डाल दिया। और इमाम रहमतुल्लाह कैद में भी ऐसे डाला कि सरकसी रहमतुल्लाह के लिए बड़ा कुआं था और उस कुएं में एक पत्थर फिकवाया गया जिसपे आदमी आसानी से बैठ सकता था और उन्हें कुएं में नीचे उस पत्थर पे लटका दिया, वहीं छोड़ दिया। रोटी सुबह शाम फेंक जाते थे उस कैदी के लिए, बाकी ऐसे ही था। 30 साल कैद में रहे और इमाम सरकसी रहमतुल्लाह के तलब आते थे, कुएं की मंडेर पे बैठ जाते थे और इमाम अंदर से कुएं के अंदर से अपने फतावा और अपनी बातें करते थे। 30 साल तक वो लिखवाते रहे और नई से नई बात, और इल्म इतना उनका वसी था, ये सब होता रहा। और 30 साल के बाद वो निकाले गए, अल्लाह ने इतना इल्म नहीं दिया था। तो इसलिए हम कहते हैं कि हुकूमत में इसी से मिलता जुलता सवाल दूसरी जगह भी किया है और वो सवाल हुक्मरानों के मुतल्लिक है। देखो भैया, साफ सी बात है, हुक्मरान अगर मुआशी निजाम ठीक कर दें, एक निजामे तालीम ठीक कर दें, दो फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दें, तीन कर्ज ना ले जो हमसे अदा किए जाते हैं बाद में, ये मुआशी हालात के हिस्सा है। अगर ये हुक्मरान तीन काम कर दें हमारे, उनके खिलाफ खड़े होने ही नाजायज। तालीम का निजाम दुरुस्त कर दें, हमारे बच्चे बाहर पढ़ने को ही ना जाए। मुआशी निजाम दुरुस्त कर दें, कोई आदमी जरूरियाते जिंदगी से महरूम ना हो। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु के कर्ज के मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 8 चीजें मुतय्यन फरमाई थी कि ये इंसानी हकूक हैं, अगर वो इंसानी हकूक हुक्मरान देना शुरू कर दें उनके खिलाफ बोलना भी नाजायज। और वो आदमी चाहे शराब पीता हो और चाहे उसके लिए रोजाना एक रंडी और तवाइफ ले आए, कोई परवाह नहीं, हमें मंजूर। ये फैसला उमर रजी अल्लाह अन्हु कर गए थे, हम फतवे की बात अब नहीं कर रहे। मस्जिद नबी में लेटे हुए थे और उदास थे, हज़रत साद रजी अल्लाह अन्हु हाजिर हुए और अर्ज किया, अमीर मोमिनीन क्या बात है, आपके चेहरे को उतरा हुआ पाता हूं। उन्होंने फरमाया, साद क्या बताऊं, किसी जगह हुक्मरानी के लिए गवर्नर भेजता हूं जो इतना सालेह और नेक होता है कि सब गवाही देते हैं, और जो इंतजामी अमूर आते हैं हुकूमत के तो ढीला पड़ जाता है, कानून नाफिज नहीं कर सकता, और जो कानून नाफिज करता है वो इतना मुत्तकी नहीं होता। इस फिक्र में हूं क्या करूं। साद रजी अल्लाह का अमीरुल मोमिनीन हमारा और रियाया का मसला है ना, अब जाती चीजों को छोड़ दें, वो जो कुछ भी करता है इबादत करता है, नमाजें पढ़ता है, अल्लाह जाने वो जाने, और उनको भेजें जो कम इबादत वाले हैं लेकिन वो कानून को पूरी कुव्वत से नाफिज करते हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सोचा और फिर मैं सबका साथ ठीक राय है, मैं आइंदा इसी के मुताबिक करूं। यही होता जिस जहांगीर के अदल के आज आप वाकयात सुनते रहे हैं, ये जहांगीर अदल में इतना ज्यादा अदल करता था कि इसने अपने शहजादे होने के जमाने में अबुल फजल की तकरीर सुन ली। खैर वो लंबा किस्सा है, छोड़ो उसे। ये इतना इंसाफ पसंद था कि नूरजहान, ये तो उसके जहांगीरी में लिखा है कि नूरजहान से कत्ल गलती से हो गया था और नूरजहान ने कहा कि जाके आप अदालत में काजी से कहें, काजी कहता है कत्ल होगा, मुझे मार देंगे। जहांगीर लिखता है कि मैंने अपनी जी की कुर्बानी दे के काजी को कहा कि मार दे, कत्ल करना है कर दे, मेरी बीवी है ठीक है लेकिन अदल कायम होना चाहिए। और वो जो धोबी थे जिनका बच्चा कत्ल हो गया था, नूरजहान ने पेशकश की, पैसे पे सुलह हो गई, और जब वो घर आई है तो मैंने दरवाजे को कुंडी लगाई, उसके पांव पड़ गया और फूट फूट के रोने लगा। मैंने कहा, नूरजहान तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या बनता। लिखता है, मैं शादी का कायल ही नहीं था और मेरे वालिद अकबर बहुत ज्यादा जोर देते थे, اور میں نور جہان کو اس وقت بھی دیکھتا تھا، لیکن جب اس کا شوہر شیر افغان مارا گیا تو پھر میں نے محبت بھی اور ترس کھا کے بھی اس سے شادی کر لی، تو میں تو پاؤں پکڑ لیے اور اس سے مجھے ٹھٹا مارا، اس نے کہا چل ہٹ، تو اتنا نہیں قاضی کو کہہ سکا کہ مجھے قتل نہ کرے. میں نے کہا میری جان، سلطنتیں انصاف سے قائم رہتی ہیں، سلطنتیں سفارشوں سے نہیں چلا کرتی، اور میں نے اللہ کو مر کے جان دینی ہے، میں یا خدا کے ہاں پکڑا جاتا یا تو ماری جاتی. تو میں نے کہا تو ماری جا بے شک، لیکن اللہ کا قانون نافذ. یہ جہانگیر تھا. اور آپ کو پتہ ہے جہانگیر لکھتا ہے ایک جگہ، 16 سال سے میں نے شراب شروع کی تھی اور اب تک 10 سیر شراب روز پیتا. ایک دن میں نے کسی کمزوری کی شکایت حکیموں سے کی، اور پھر لکھتا ہے انہوں نے کہا 50 من افیون لا کے دو تاکہ تمہارے لیے ویاگرا بنائی جا سکے، اور میں نے دے دیا اور اس کے باوجود کچھ نہیں ہوا، یہ حکیموں نے مجھ سے جھوٹ بولا، فراڈ کیا. یہ ساری اس کی ذاتی زندگی اس میں بھی لکھی ہوئی عیاشیاں تھیں، لیکن کیا مجال ہے کہ اس کے زمانے میں جانور بھوکا مر جائے نہیں ہو سکتا تھا. یہ اتنے عظیم لوگ تھے، اس لیے کہ ذاتی زندگی جو بھی ہے انہوں نے پبلک پہ پورا پورا انصاف کیا. کیا اپنے گھر میں اہل خانہ کے صرف کھانے کے لیے چاول سٹور کیے جا سکتے ہیں؟ اتنے ہیں کہ ایک لمبے عرصے تک چاول کی ضروریات پوری کی جا سکیں، اور اس خریداری سے بازار اور گرد کے کاروبار کو کوئی فرق نہ پڑے. بالکل ٹھیک ہے بھائی، اس میں کیا عرض، کوئی عرض نہیں. آپ 100 من چاول لے کے رکھ لیں، مارکیٹ میں قحط کی صورتحال اگر پیدا نہیں ہوتی نا تو یہ ذخیرہ اندوزی نہیں. ذخیرہ اندوزی اس وقت ہوتی ہے جب مارکیٹ میں پبلک کے لیے چیز اویلیبل نہ ہو. اویلیبل ہے، لوگ خرید سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے انویسٹمنٹ کی ہے، 1 کروڑ کا چاول رکھ لیا اپنے سٹور میں، پبلک کو کوئی پریشانی نہیں، حکومت کو کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی، تو وہ اس کے لیے 1 کروڑ بھی جائز ہے. 5 سال لگتا ہے، 10 سال لگتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس کی انویسٹمنٹ ہے نا جی، تو اسے انویسٹمنٹ پہ نفع ملنا چاہیے.